Bismillahirrahmanirrahim. Sure Kahf aur Anbiya. Sure Kahf aur Sure Taha, Sure Anbiya. Ne 17ve paare ke aade tak jo hai na ye sunaya gaya hai. Aur Sure Bani Israel bhi padha gaya thoda sa. Sure Bani Israel jisme Mi'raj ke waqiye ka zikr hai. To Allah tbarak wa taala ne ek aisa maujiza janab Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ke saath mein farmaya جو آپ کی بہت ہی زیادہ خصوصیت کو بتاتا ہے, معجزہ بھی ہے اور آپ کی خصوصیت بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ جیتے جی اس دنیا کی اس فیزیکل باڈی کے ساتھ آسمانوں پہ گئے, کوئی نہیں جا سکتا, مگر معجزہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کراتا ہے, اللہ کی قدرت میں جو چیز ہے. تو یہ عقیدے اس پر ایمان لانا فرض ہے, نہیں تو ایمان باقی نہیں رہتا آدمی کا, کیونکہ قرآن پاک میں جو چیز آ گئی اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے. یہ حضور کا معجزہ ہے کہ آپ آسمانوں میں گئے, جنت اور جہنم کی بھی آپ نے سیر فرمائی, اور آسمانوں سے اوپر بھی گئے, عرش پر گئے, عرش سے بھی آگے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی, نمازیں وہیں فرض ہوئی ہیں. نماز ایک ایسا فرض ہے جو آسمانوں میں فرض ہونا بتایا گیا, ایک ایسا گفٹ ہے جو آسمانوں میں دیا گیا, اور بہت سی باتیں جو ہیں اس موقع پر ہوئی ہیں. اس سلسلے میں سورہ بنی اسرائیل میں کچھ احکام بھی بہت تفصیل سے آئے ہیں. مثلا ایک تو انسانوں کے عام مزاج کے بارے میں اللہ پاک نے بات بتائی کہ جب ہم کسی بستی پر عذاب لانے کا طے کرتے ہیں تو اس بستی کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں, تو ہمارا تکوینی حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ فسق و فجور میں عام ہو جائیں, پھر ہمارا عذاب جو ہے وہ گھیر لیتا ہے سب کو اور سب اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیا ہے کچھ اعلان ہے پھر؟ اچھا, دعا کی. اس کے بعد ایک بات اللہ نے یہ بتائی قاعدے کی کہ جو انسان دنیا میں رہتے ہیں اگر وہ صرف دنیا ہی میں اپنے راحت اور آرام کی نیت رکھیں گے اور آخرت کی کوئی نیت نہیں رکھیں گے تو ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. تو نیت آخرت کی کرنا, اس کے اعتبار سے محنت کرنا, یہ ہر انسان پہ ضروری ہے. اور جو صرف دنیا کی نیت کر رہا اور آخرت کی نہیں کر رہا تو دنیا میں یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا کہ اس کو دنیا میں وہ جو چاہ رہا وہ دے دیں گے ہم, نہیں, جتنا طے کیا ہے اتنا ہی دیں گے لیکن آخرت میں نہیں دیں گے چونکہ اس کا اس نے ارادہ نہیں کیا. اور جو آدمی دنیا کے ساتھ آخرت کا ارادہ کرے گا اور کوشش بھی کرے گا آخرت کی کامیابی کی تو ہم اس کی کوشش کی پوری قدر کریں گے, رتی برابر اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی کہ کوئی نیکی اس نے کی ہو چھپ کر, لوگوں کو پتا نہیں, اس کو بھی یاد نہیں, لیکن ہم بھول جائیں, ایسا ہونے والا نہیں. زندگی میں کبھی کوئی نیکی آخرت کے لیے کی ہے چاہے ایک چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو, وہ آدمی اپنے سامنے قیامت میں پالے گا, اس کو چھپایا نہیں جائے گا, اللہ بڑے مہربان ہے. ایک اصول یہ بیان کیا گیا ہے. اور مہلت جو ہے نا وہ دونوں کو دی جائے گی اس دنیا میں. اس دنیا میں جو صرف دنیا چاہتا ہے اس کو بھی مہلت دی جائے گی, اور جو دنیا کے ساتھ آخرت چاہتا ہے اس کو بھی مہلت دی جائے گی. کُلَّ نُمِدْ هَٰؤُلَاء وَهَٰؤُلَاء. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم بہت سختی سے دیا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں ہونا. پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بہت تاکید فرمائی, صرف سلوک ہی کی نہیں بلکہ ادب کی بھی تعلیم فرمائی, احترام کی, اور ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ ان کو کوئی بات تکلیف دینے والی نہیں بولنا ہے. ہر زمانے میں جو بھی ان کو تکلیف دینے والا جملہ ہو سکتا ہے اس سے گریز کرنا ہے. عربی میں تکلیف دینے والا جملہ چڑ کا اف تھا, اف ایسا بولتے تھے. فرمایا کہ اف بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب جب اف بولنے کی اجازت نہیں ہے تو کوئی بھی لفظ ایسا انگریزی کا ہو یا کسی اور زبان کا ہو جس میں ناگواری کا اظہار ہوتا ہو, ماں باپ کے سامنے اس جملے کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. اور ماں باپ کے سامنے جب بیٹھے آدمی ان سے جب بات کرے تو سینہ جو ہے نا وہ پھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے, جیسے آدمی دادا گیری کر رہا ہو, پہلوانی دکھا رہا ہو, بلکہ یہ دونوں بازوؤں کو تھوڑا سا, شولڈر کو تھوڑا سا جھکا دینا چاہیے تاکہ عاجزی کا اور عجز کا, نیاز مندی کا اظہار ہو. اتنا احترام کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ میں رہو. رشتے داروں کے ساتھ میں ان کا حق جو ہے نا وہ ضرور ملحوظ رکھو. ایک ہوتا ہے حق اور ایک ہوتا ہے سلوک. تو سلوک کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور حق تو دینا ہی دینا ہے, تو تو جو رشتہ دار خونی ہوتے ہیں وہ جو رشتہ دار سحری یعنی سسرالی رشتے کے ہوتے ہیں ان سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ سب کے شریعت نے حقوق رکھے ہیں، سب کا ادب احترام رکھا ہے، ان کی پوری پوری رعایت کرنا، مسکینوں کے ساتھ میں بھی خرچ کرتے رہنا، مسافر اس کے ساتھ میں بھی سلوک رکھنا۔ مسافر بعض مرتبہ بہت امیر ہوتا ہے لیکن سفر میں وہ پریشانی میں آ جاتا ہے، گھر پہ اس کے سب کچھ ہے، سفر میں ہونے کی وجہ سے وہ کسی مصیبت میں آیا ہوا ہے، اگر اس وقت اس کی مدد نہیں کی جائے گی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ بہت مرتبہ ہم نے دیکھا ہے حج کے موقع پر خصوصی حج سے، چونکہ احرام ہوتا ہے خالی اور کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اپنا بٹوا تھیلا وغیرہ جو کچھ بھی ہے پاکٹ وغیرہ وہ یہیں رکھ لیتے ہیں ناپ میں، اور وہ چوری ہو جاتا ہے یا کہیں رکھ کے آدمی بھول جاتا ہے، وہ ایک پریشانی کا ٹائم ہوتا ہے، پاسپورٹ ایک طرف ہو گیا، ٹکٹ ایک طرف ہو گیا، پیسے ایک طرف ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہتا آدمی کے پاس، گھر کا کروڑ پتی ہے اور حج کو آیا تو پیسے ہے تبھی تو آیا ہے وہ، لیکن وہاں ایک دم ننگا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو فرمایا اگر کوئی ایسی صورت میں ہو چاہے کہیں بھی ہو اس کی مدد ضرور کرنا، انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی مدد یہ اسلام کی بہت ہی اہم ترین تعلیمات میں سے ہے۔ فضول خرچی سے بچنا، اور خرچ کرنے کے اندر اپنے ہاتھوں کو کبھی بھی اپنی گردن کی طرف نہیں رکھنا۔ جو آدمی خرچ نہیں کرتا اس کو بولتے ہیں انہیں اپنی گردن کو ہاتھ لپیٹ لیا ہے، خرچ کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بالکل ایسے خرچ نہیں کرنا کہ خود ہی فقیر ہو جانا، میانہ روی ہونا چاہیے اس میں۔ بعض آدمی اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ خود ان کے پاس کچھ نہ رہے، فرمایا یہ بھی بے احتیاطی کی بات ہے، اللہ نے مال دیا ہے اس میں احتیاط چاہیے۔ اور بعض بالکل نہیں کرتے، کنجوسی کرتے رہتے ہیں، جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی وعید سنائی۔ کھانے پینے کے ڈر سے اولاد کو کم کرنا یہ بہت سخت منع ہے اسلام میں۔ دنیا میں پیدائش جو ہے غلے کی، میوجات کی، پھل فروٹ کی، یہ پہلے سے زیادہ ہے، چار گنا زیادہ اس وقت ہے۔ اس وقت جتنے انسان ہیں اس کے چار گنا انسان اس وقت ہو جائے تو کسی کو کھانا کم نہیں پڑے گا ابھی بھی۔ تو خامخا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ جو عام طور پر مہم چلائی جاتی ہے کہ بھائی بچہ اولاد پبلک زیادہ ہو جائیں گی تو کیا ہوگا، یہ ایک مہم ہے خالی، ورنہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا ایسا مت کرو، ہم تمہارے روزی رساں بھی ہم ہی ہیں اور تمہاری آنے والی اولادوں کی روزی رساں بھی ہم ہی ہیں، اس لیے اولاد میں کمی مت کرو۔ بدکاری سے قریب مت جاؤ، اور کسی کا ناحق قتل مت کرو۔ یتیم کا مال کھانے یا مال کھانے کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں، تم سرپرست بن گئے اور اس کے بعد اس کے مال میں جو چاہے قطر بیونت کر دی، پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، چھوٹے بچوں کو، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ خدا سے ڈرنا ہے کہ یتیم کے مال کا حساب اللہ لینے والا ہے، اس لیے اس کا مال اگر کسی کے پاس ہے بہت احتیاط سے خرچ کرے۔ ناپتول کے اندر جو ہے وہ آدمی کو اعتدال برابری رکھنی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ جب لے رہے ہیں تو جھکا ہوا لے رہے ہیں، جب دے رہے ہیں تو وہ کرتے ہیں بہت زیادہ کمی کرتے ہیں۔ سونے کے بیپاریوں کے اندر بہت بے اعتدالی آپ دیکھیں گے، کبھی بھی آپ سونا بیچنے جائیے اس کی قیمت اتنی گرا دیتے ہیں جس کی حد نہیں، جب آپ لیجئے اتنا ہی سونا تو قریب قریب دگنی اس کی قیمت آتی ہے، یہ تو وہ قوم شعیب کا قصہ ہو گیا۔ ایسے ہی دوسری کا چیزوں کے اندر بھی ہمیشہ جو ہے نا تھوڑا سا، بلکہ جتنا حق بنتا ہے اس سے تھوڑا سا جھکتا ہوا دینا ہے۔ دن ورجع، حضور نے فرمایا کہ جب وہ تولو تو برابر تولو، اس کے بعد تھوڑا سا اس کی طرف جھکتا ہوا کر دو تاکہ تمہاری طرف کچھ باقی نہ رہ جائے اس کا، کہ جتنے پیسوں میں آپ نے جو چیز طے کی تھی اتنی چیز اس کو مل جائے۔ سارے معاملات میں ڈیلنگ میں یہ قاعدہ ہے کہ جو حق اس کا بنتا ہے اس میں آپ ہوشیاری کر کے کمی نہ کریں۔ جس چیز کا آدمی کو علم نہیں ہے اس میں اپنی زبان بند رکھے، یہ نہیں کہ جو معلوم ہے وہ بھی بول رہا ہے، جو نہیں معلوم ہے وہ بھی بول رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کان اور آنکھ اور دل ان سب کا میں حساب لینے والا ہوں، اس لیے زبان سے کوئی چیز بولو تو بس وہی چیز ہونی چاہیے جو آپ کے پاس کنفرم ہو، نہیں تو اپنا منہ بند رکھو۔ جب زمین پر چلو تو تم اکڑ کے مت چلو، عاجزی سے انکساری سے چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تم پہاڑ سے اونچے ہو نہیں سکتے، جو اللہ نے بنایا ہے وہ 6-7 فٹ کے اتنے ہی ہیں بس، تو غیر ضروری حماقت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ فرمایا کہ اکڑ کے مت چلو، عاجزی سے رہو۔ کچھ قیامت کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اسی میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی، اور اس میں تہجد کی نماز پڑھنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اس کو فرض کیا گیا تھا 5 نمازوں کے علاوہ، اور امت پر یہ چیز سنت ہے. تہجد کی ترغیب سورہ مزمل کے اندر بھی دی گئی ہے اور یہاں سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی دی گئی ہے. روح کے بارے میں سوال کیا تھا لوگوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ روح کے بارے میں بس اتنا بتا دو کہ یہ میرے رب کے حکم سے ہے، اور اس میں تمہیں زیادہ علم نہیں دیا گیا ہے. یعنی ہر آدمی اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، اس کی تہ تک نہیں جا سکتا، الا یہ کہ اللہ پاک کسی پر منکشف کر دے، حالات کھول دے، تو پھر وہ آدمی اس سے واقف ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے اعتراضات کیے تھے انہوں نے کہ آپ جو معجزے دکھائے ہیں اپنی طرف سے وہ اس پر ہم کو اطمینان نہیں ہے، ہم جو معجزے بول رہے ہیں وہ بتاؤ آپ. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جہاں سے بول رہے ہیں وہاں سے ایک چشمہ نکالو، آپ کے پاس باغ ہونا چاہیے انگور کا اور کھجوروں کا، اور اس کے بیچ میں سے نہریں جانی چاہیے. اللہ آپ کی بات مانتا ہے نا، آپ اپنی کر کے دکھاؤ کہ آپ تو کم از کم مالدار رہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا. زمین آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ گرا کے دکھاؤ، آسمان ہے کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور تو اس کی تسلیمہ. یا پھر فرشتے ہمارے آمنے سامنے آ کے بات کرے، فرشتہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے اور وہ بولے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو اس قسم کی. یا یہ کہ آپ اپنا مکان سونے کا بنا کے دکھاؤ، آپ کے اللہ کے پاس تو خزانے لا محدود ہیں، لہذا آپ سونے کا مکان بنا کے دکھاؤ. جو کتاب آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر یہ کتاب اتار رہا ہے، یہ کتاب پرنٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منگاؤ. یہ بھی پوچھا، بولے نؤمن لدقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میں تو ایک آدمی ہوں اور رسول ہوں. رسول اپنی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، اس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ کرتا ہے. تو مطالبے کے موافق ہم کہیں کو دیں گے جو چیز، جو معجزے دیے گئے وہ بس ہیں نہیں، وہ دیکھو. اللہ کی عادت یہ ہے کہ اگر مطالبے کے مطابق معجزہ دیے پھر نہیں مانے تو فوراً عذاب آ جاتا ہے. پچھلے ایسے ہی ہوا پچھلی قوموں کے ساتھ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ طے تھا کہ ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، مہلت دی جائے گی، کیونکہ امت کو بڑھنا ہے. یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، دوسرے لائیں گے، وہ نہیں لائیں گے، تیسرے لائیں گے، یہ سلسلہ چلے گا قیامت تک. تو اس مصلحت کی وجہ سے ان کے مانگے ہوئے معجزے نہیں دیے گئے. اس کے بعد سورہ کہف ہے. سورہ کہف اپنے مضامین کے اعتبار سے بے شمار مضامین پر مشتمل ہے، لیکن ایک مضمون اس کے ساتھ میں بہت ہی خاص الخاص ہے، اس کا میں تھوڑا سا ذکر کروں گا. سورہ کہف کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان ابتدائی آیتوں کو، ابتدائی 10 آیتوں کو ہر جمعہ پڑھتا رہے گا، وہ دجال کے فتنے سے بچا ہوا رہے گا. اگر اس کے زمانے میں دجال آ گیا تو وہ اس کے فتنے سے متاثر نہیں ہوگا. اب علماء دو طرح کی باتیں فرماتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے مضامین میں وہ بات ہے کہ جو آدمی پڑھتا ہوگا تو وہ سوچے گا بھی کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر وہ مضامین سے میچ کر کے حالات میں اپنے آپ کو صحیح رکھے گا. اور علماء کی اکثر جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اللہ نے اپنے کلام کی تاثیر رکھی ہے بہت سی جگہوں پر، تو یہ ان 10 آیتوں کی تاثیر ہے، یہ تعویذ کے طور پر ہیں، یہ وظیفے کے طور پر ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کو پڑھے گا تو ان کے اندر اللہ نے وہ اثر رکھا ہوا ہے کہ دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا. اور دجال کا فتنہ یہ زمین پر جتنے فتنے آدم علیہ السلام کے بعد سے قیامت تک آنے والے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. اور ہر نبی اپنی امت کو دجال سے ڈراتے رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے کہ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا. دجال کا فتنہ بہت عجیب و غریب فتنہ ہوگا، اور دجال کا یہ جو فتنہ ہے یہ ایمان کا فتنہ ہے. اصل میں جو ایمان خراب کر لے گا اپنا، دجال اس کو مزے میں رکھے گا، اور جو اپنا ایمان بچانے جائے گا، دجال اس کو ہر قسم کی مصیبت پہنچائے گا. تو اس میں ہر قسم کی مصیبت کو گوارا کر کے ایمان بچانا ہے، تو وہ آزمائش بہت سخت قسم کی آزمائش ہوگی، اس وجہ سے اس سے بچنے کی تعلیم دی گئی. اور حضور نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ بتائی کہ قیامت کے قریب لوگ دجال کا تذکرہ کم کر دیں گے، ممبروں پر سے دجال سے ڈرانے والے مضامین سنائے جانے ختم ہو جائیں گے. اب کوئی سنا نہیں لگا، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی زیادہ اس پر توجہ دی جاتی تھی کہ صحابہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے روتے رہتے تھے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہی تھی. پوچھا کیوں روتی ہو؟ فرمایا کہ دجال یاد آ گیا، آپ نے جو سلسلے میں باتیں بتائی ہیں اس وجہ سے مجھے رونا آ گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تسلی رکھو تھوڑی سی, اگر میری موجودگی میں وہ آیا تو میں اپنی امت کی طرف سے اس سے خود ہی نمٹ لوں گا. اور ایک دو تین باتیں میں تم کو اس سلسلے میں بتاتا ہوں, یاد رکھنا. ایک تو یہ ہے کہ دجال ربوبیت کا دعویٰ کرے گا بعد میں, پہلے تو ایک عام لوگوں کے ہمدرد اور خیرخواہ انسان کی حیثیت سے ابھرنے والا ہے, لیکن بعد میں وہ اپنے آپ کو خدا بولے گا. فرمایا کہ تمہارا خدا جو ہے نا وہ عیبدار نہیں ہے, اور دجال جو ہے وہ عیبدار ہے کہ اس کے ایک آنکھ جو ہے نا وہ مٹی ہوئی ہے, وہ ایک ہی آنکھ کا ہوگا, تو وہ آور ہوگا. تو اس سے سمجھ لینا کہ وہ چیزیں تو ایسی دکھائے گا کہ آدمی سوچے گا اور کیا چاہیے کسی کو خدا ماننے کے لیے, مگر عیبدار ہوگا وہ. اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا, اس لیے تم تسلی رکھو, جب وہ آئے تو تم پہچان لو گی, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. مگر صحابہ کو اتنا ڈراتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایسے انداز میں فرماتے تھے اس کو کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ بالکل یہیں کہیں موجود ہے, اس وقت آ چکا ہے, اتنا صحابہ کو قریب لگتا تھا. حالانکہ حضور کو معلوم تھا کہ وہ کب ہونے والا ہے قصہ, لیکن وہ اس فتنے سے اپنے کو بچانے میں ایمان کی بچت ہے, اس فتنے کو اس کو ذہن میں رکھ کر پریپریشن کرنے میں اپنے ایمان کی حفاظت والا کام بندہ کرتا رہتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے, اس لیے اس کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں یہ دجالی فتنے کا ہی زمانہ ہے. علماء تقریباً سب یہ کہتے ہیں کہ دجال تو نہیں آیا, لیکن دجال کے لیے ماحول اور زمین پوری دنیا میں تیار ہو چکی ہے. جس قسم کے دجال کے بارے میں باتیں کہی گئی ہیں وہ اس وقت پوری زمین پر ہو رہا ہے. تو گویا اس کے آنے سے پہلے اس کا ایک میدان بنے گا, جب ہی وہ نکلے گا تو وہ میدان تقریباً تیار ہو چکا ہے اس امت کی فتنے میں مبتلا ہونے کے لیے اور پریشانی کے لیے, اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. دجال کے بارے میں بڑی تفصیلات ابھی آج کل کتابوں میں بہت آ رہی ہیں, ان کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. تھوڑا سا اس معاملے میں اپنا ذہن مستحضر رکھنا, حاضر رکھنا ضروری ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تینوں قومیں یعنی مسلمان اور عیسائی اور یہودی یہ ایک شخص کے انتظار میں ہیں, تینوں انتظار کر رہے ہیں. اس میں عیسائی اور مسلمان جو ہیں وہ شخص جو آنے والے ہیں وہ آسمان سے آنے والے ہیں, یعنی عیسیٰ علیہ السلام, اور یہودی جو ہے وہ نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں, اور اس سے مراد ان کے نزدیک دجال ہے. لیکن وہ دجال ان کے پاس وہ گمراہی کا شکار ہو گئے, اس میں کہ انتظار تو کرنا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا ایمان کے بچانے کے لیے, لیکن چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تو وہ دجال کے منتظر ہیں. تو یہودی منتظر ہیں دجال کے, اور مسلمان اور عیسائی یہ منتظر ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے. لیکن عیسائیوں کو ایسا کنفیوز کیا ہوا ہے یہودیوں نے کہ وہ بھی یعنی وہ اسی طرح کی چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو بتایا جا رہا ہے آنے والے شخص کے بارے میں, تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے, تو وہ بالکل کنفیوژن میں ہیں. ایک مسلمان ہے جو کنفیوژن کے اندر نہیں ہے, لیکن یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یہ تیاری میں ہیں, اور مسلمان جو ہے نا بالکل تیاری میں نہیں, اس سلسلے میں اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے, اس کو کوئی کام ہی نہیں. دجال کے بارے میں یہودی تو اتنی زیادہ تیاری میں ہیں کہ اس کے نام کا گیٹ بھی بنا دیا انہوں نے اسرائیل میں, اس کے نام کا قصر بھی بنا دیا انہوں نے اسرائیل میں. تو وہ تو ایک لمبی کہانی ہے بہت, کہ اس سلسلے میں کیا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو جمع کیے, اور پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو ایک خاص مقصد سے بلایا ہے اس وقت میں, وہ یہ ہے کہ یہ تمیم داری جو ہیں یہ عیسائی آدمی تھے, یہ مسلمان ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے, یہ سن لو یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ ایک سمندری جہاز میں جا رہے تھے بنو لخم اور بنو جزام, اس کے 30 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر, دو قبیلوں کے 30 آدمی ان کے ساتھ تھے, تجارت کے سفر پر وہ تھے. اس میں وہ سمندری جہاز میں جا رہے تھے, جہاز طوفان کا شکار ہو گیا, ہوائیں اس میں چلنا شروع ہو گئی. اس زمانے میں جو ہے کنٹرول والی کیفیت تو بالکل تھی نہیں, تو ہوائیں جدھر لے کے چلی جہاز کو وہ ادھر ہی جاتا تھا. تو ایک مہینے تک سمندر کے اندر جہاز ان کا بھٹک گیا, جدھر موج لے کے جاتی تھی پانی کا جہاز ادھر چلا جاتا تھا, جدھر لے کے جاتی تھی ادھر, ایک مہینہ اسی میں گزر گیا. اتفاق کے بعد ایک مہینے کے بعد ایک جزیرہ ان کو نظر آیا, उन्होंने सोचा कि भाई कुछ यहां पहले उतर जाएं, थोड़ा सा अपना इंतजाम करें रहाइश का, वो देखें कि हम कहां हैं क्या नहीं है। कुछ पता नहीं चल रहा था कि किस जगह पर पहुंचे हुए हैं ये लोग। तो इस असना में जैसे ही वो लोग बड़े जहाज में से उतर के छोटी छोटी कश्तियों में बस्ती के करीब जाने के लिए उतरे, तो फौरन एक जानवर उनके पास आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में वो ये वाकया सुना रहे हैं। वो जानवर पे बाल बहुत ज्यादा थे। हजरत तमीम फरमाते हैं कि बाल इतने ज्यादा थे कि उसका मुंह किधर है, उसकी दुम किधर है, समझ में नहीं आ रहा था। बालों में घिरा हुआ था वो पूरा। वो इन लोगों के करीब आया तो इन्होंने कहा कि तू कौन है, ऐसे अंदाज में वो मुखाता सूरत उसने बनाई कि जिसे कुछ कहना चाहता हो। तो उसने पूछा कि तू कौन है, तो उसने कहा कि मैं जस्सासा हूं। जस्सासा कहते हैं जासूसी करने वाले को, जस्सास जासूस से ही बना हुआ है। मैं जस्सासा हूं, मेरा काम जासूसी करने का है। कहेंगे तू कौन है, तो कहेंगे तुम्हारा एक शख्स इंतजार कर रहा है उधर जजीरे के अंदर, वो सख्ती से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम चलो वहां पर। तो इन ये परेशान हुए और थोड़ा सा ये भी था उनको कि भाई क्या किस्सा है क्या नहीं। तो खैर मगर वो चूंकि जजीरे पे उतर ही गए थे और कोई रास्ता इनको नजर नहीं आया, तो वो वहां गए एक जगह पर। तो वहां एक आदमी को देखा जो बंधा हुआ था जंजीरों से, उसके पैर में जो जंजीरें थी वो उसके घुटने तक बंधी हुई थी और उसके हाथ जो है ना बगल तक तकरीबन, यानी पूरे हाथ पर जंजीरें थी दोनों हाथों को, इस तरीके से उसको लपेट के बांधा गया था। वो इंतहाई हैबतनाक और कवि तरीन आदमी था। ये देख के घबरा गए। तो इन्होंने पूछा कि तू कौन है, हज़रत तमीम दारी ने पूछा। तो उसने कहा कि तब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूं, लेकिन ये बताओ तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा अरब के लोग हैं, अरब के काफिले से आए हुए थे और हमारा जो है ये भटक गया जहाज और हम एक महीने तक गर्दिश करते करते यहां पहुंच गए। तो उसने पूछा कि तुम अरब हो, कहने के हां। तो उसने कहा कि नबी उम्मी के बारे में बताओ, उन्होंने क्या किया। तो तमीम मदारी ने बताया कि वो मक्के से हिजरत करके मदीना चले गए। तो कहेंगे फिर क्या हुआ, कहेंगे फिर हुआ ये कि फिर वो लड़ाइयां इनकी बहुत होती रही। कहेंगे फिर क्या हुआ, कहेंगे फिर हुआ ये कि अल्लाह ताला ने उनको गलबा दे दिया और उनके अतराफ के सारे लोग मुसलमान हो गए हैं और वो गालिब आ चुके हैं। कहने कहा गालिब आ चुके हैं, कहेंगे हाँ गालिब आ चुके हैं। तो उसने कहा अच्छा ये बताओ कि बैसान के बागात जो है खजूर के, वो खजूर दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ दे रहे हैं। फिर उसके बाद कहा कि जो बुहैरा तिबरिया है, समंदर है तिबरी नाम का, वो खुश्क हो गया क्या। कहेंगे नहीं खुश्क नहीं हुआ, उसमें पानी बहुत है। फिर उसने पूछा कि चश्मे जुगर जो है वो खुश्क हो गया क्या। कहेंगे नहीं खुश्क नहीं हुआ, उसमें भी पानी है, लोग रहते हैं वहां पे आना जाना। कहेंगे अच्छा। फिर उसने कहा कि ये जो चश्मे जुगर है ये भी सूख जाने वाला है, बुहैरा तिबरिया जो है ये भी सूख जाने वाला है, और बैसान के जो खजूर के बागात हैं वो अपने खजूर देना खत्म कर देने वाले हैं, और मैं जो है मसीह हूं और मुझे मुखय्यद कर दिया गया है, बहुत जल्द मुझे यहां से निकलने की इजाजत दी जाने वाली है। यह किस्सा हज़रत तमीम दारी ने सुनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही है वो चीज जो मैं तुमसे कहा करता था, यही है वो जिससे मैं तुमको डराता हूं। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि वो शाम और क्या है वो शाम के इलाकों से निकलने वाला है। फिर उसके बाद फरमाया कि नहीं वो इस वक्त मशरिक में है। आपने फिर तीन मरतबा फरमाया कि वो इस वक्त मशरिक में है, वो इस वक्त मशरिक में है, वो इस वक्त मशरिक में है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर बताई। इससे उलमा इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह दज्जाल ही था जो हजरत तमीम दारी से मिला था और उसको मुकय्यद किया हुआ है अल्लाह तबारक व तआला ने, और उसको निकलने की जो है एक वक्त में इजाजत दी जाने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की आजमाइश के लिए उसके साथ बहुत खुसूसी यानी मामला किया हुआ है और बहुत ढील उसको दी जाने वाली है। वो अजीब गरीब किस्म की जिन्नाती मखलूक है, समझिए, यानी न तो इसको इंसान कह सकते ना जिन वैसा, उस टाइप उस कैफियत की कोई चीज है, मगर है वो बहरहाल एक इंसान है और एक मुतय्यन शख्स है वो, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका पूरा तारुफ उम्मत मुस्लिमा को करा दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में जो बातें बताई हैं वो ये है कि वो उसको अल्लाह इतनी ताकत देगा कि जमीन के जितने वसाइल हैं वो उसके कंट्रोल में होंगे, गिजा उसके कंट्रोल में होगी, दवा उसके कंट्रोल में होगी, गल्ले उसके कंट्रोल में होंगे, और बेपनाह ताकत का मालिक होगा। سفر ایسا کرے گا کہ جیسے بہت تیز ہوا بادلوں کو اڑا کے لے کے جاتی ہے ویسا سفر کرنے والا ہے. جس گدھے پر وہ سواری کرنے والا ہے اس گدھے کے کان 30-30 ہاتھ کے ہوں گے, 30 ہاتھ کے کان ہوں گے, اور وہ پوری زمین میں جائے گا اس سے, اور وہ زمین میں جیسے جائے گا پانی میں بھی ویسے ہی جا سکتا ہے اپنی اس سواری کے ساتھ. موسم اس کے قبضے میں ہوں گے, زمین مسخر ہوگی اس کے لیے, وہ کہے گا زمین کو تو زمین غلہ نکال کے دے دے گی. بارش اس کے قبضے میں ہوگی, جب چاہے گا بارش برسائے گا, جب چاہے گا نہیں برسائے گا. اس کے ماننے والوں کو بارش برسائے گا, نہیں ماننے والوں پر قحط سالی مسلط کر دے گا. لوگ جو ہے نا قطرے قطرے کے واسطے بھوکے مر جائیں گے, پیاسے مر جائیں گے. کئی اعتبارات سے اس کو کنٹرول ہوگا, حتیٰ کہ اس کو موت اور حیات پر بھی قدرت ہوگی. موت بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی اور زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی, موت پر کنٹرول کر لے گا. البتہ موت اور حیات میں اس کا جو کنٹرول ہوگا وہ ذرا محدود لیول پر ہوگا, یعنی وہ تھوڑا دکھا سکے گا اس کے بارے میں, بہت زیادہ نہیں دکھا سکے گا, لیکن ہوگی اس کے ہاتھ میں موت اور حیات بھی. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم ڈرو اس سے, چونکہ وہ فتنہ جب آئے گا تو اس فتنے سے بچنا ایمان والے کے لیے بہت مشکل ہوگا. بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر سنو اس کے بارے میں تو دور رہنا, یہ سمجھ کے بھی قریب مت جانا کہ میں تو ایمان والا ہوں, میں اس کے فتنے میں نہیں آؤں گا. کیونکہ جو اس کے قریب جائے گا تو اس کی باتوں سے متاثر ہو کے وہ بھی اپنے ایمان کو غارت کر لے گا. اچھا, یہ تین چیزوں کا جو اس نے سوال کیا ہے نا, یہ بڑی عجیب چیز ہے. بیسان جو ہے یہ فلسطین کی ایک بستی کا نام ہے, ایک جگہ کا, جس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے, اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا. بحیرہ تبریہ جو ہے نا, یہ اردن کے اندر تھا یہ سمندر, اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے. زغر کا جو چشمہ ہے اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے. تو اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے آنے سے پہلے یہودیوں کو ایک جگہ جمع بھی کر دے گا, یہ بھی حدیث میں ہے. یہ بہت سی کہانیاں جو ہے نا وہ ملتے ہوئے آ رہی ہیں بہت زیادہ. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے اندر باضابطہ ایک گیٹ بنا ہوا ہے, اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک السلام کے لیے بنایا گیا ہے. ان کے پاس سلامتی کا بادشاہ, اس کے نام سے وہ اس کو یاد کرتے ہیں, اس کے لیے ہم نے تیار کیا, اس کے لیے ایک محل بھی بنایا ہے ان لوگوں نے. اس کو اتنی طاقت حاصل ہو جائے گی کہ یہ جتنے وسائل ہیں اس وقت زمین پر, ان کے اندر وہ ایسا کنٹرول کر لے گا, یعنی کہ ہر چیز اس کے گویا کنٹرول میں ہو جائے گی, سارے لوگ اس کی نگرانی میں آ جائیں گے. ان حدیثوں کو موجودہ حالات پر منطبق کر کے کچھ علماء کرام نے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں. زیادہ تفصیلات میں اس وقت نہیں جا سکتا, کتابیں اس سلسلے میں موجود ہیں, آپ پڑھیے. کیونکہ بہرحال اس سے واقف ہونا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اس وقت کا جو نظام زندگی ہے, اس نظام زندگی کا اس کے فتنوں سے بہت گہرا ربط ہے. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, عثمانی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, دار العلوم دیوبند کے فاضل تھے. انہوں نے سورہ کہف کی تفسیر لکھی ہے, اس میں دجالی فتنے کے خط و خال بہت تفصیل سے انہوں نے بیان کیے ہیں. اس میں انہوں نے بھی اس کی انداز کی باتیں لکھی ہیں جیسے آج کل پھر علماء لکھ بھی رہے ہیں. تھوڑا سا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نظام تعلیم, نظام تہذیب, نظام معیشت, یہ پورا اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی نہج پہ جا رہا ہے جو خالص دجالی ذہنیت کا ہے. نظام تہذیب میں کیا ہوتا ہے؟ نظام تہذیب میں یہ ہے کہ شہوت پرستی, اقلیت پرستی اور شہوت پرستی, وحی کی نور سے, وحی کی روشنی سے استفادہ کیے بغیر اپنی زندگی کی تہذیب کو آرگنائز کرنا. اس شہوت پرستی والے اس تہذیب کے اندر یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو ننگا کرنے کی کوشش, ہر قسم کی بے حیائی عام کرنے کی کوشش, ہر قسم کی بدتمیزی پھیلانے کی کوشش, مرد اور عورت کے درمیان میں فرق نہ رہے, عورت جو ہے نا وہ بالکل آزاد ہو جائے. بلکہ دجال کے زمانے میں تو یہ ہوگا کہ عورت پر جبر کیا جائے گا کہ وہ فحش والے تعلقات قائم کرے لوگوں سے. تو اس نظام تہذیب کی خصوصیت ہے شہوت پرستی والا نظام, اور نظام تعلیم کی خصوصیت یہ ہوگی کہ صرف مادہ پرستی, دنیا کے پیسے آ جائیں اور آرام مل جائے آدمی. تعلیم پوری اسی کے گرد گھومے گی, انسانی اقدار کیا ہیں, آخرت کی کوئی فکر اس کے ساتھ ہے, عقیدوں کا کوئی جوڑ اس کے ساتھ ہے, مذہب کا کوئی نظام اس کے ساتھ ہے, کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی. تو نظام تعلیم اور نظام معیشت یعنی ڈیلنگ, کاروبار, خرید و فروخت اور تجارت, اس کے اصول جو ہیں وہ سود اور جوے اور ضرر اور غرر پر ہوں گے، یعنی ایسے اصول کہ جس میں دھوکا، پریشانی اور لوگوں کو گول پھرانا، بیوقوف بنانا اور جانا والا نظام مالیات ایسا ہو جائے گا کہ بس اس کا پورا حرام کے اوپر وہ بیس کرنا شروع ہو جائے گا، ہر چیز اس میں حرام انوالو ہو جائے گی، ظاہرے کے پورا سودی نظام، پورے رشوت کا نظام، پورے جوے کا نظام، سٹے کا نظام، یہ پورے کے پورے جتنے کاروبار کے سسٹم بننا شروع ہو جائیں وہ پورے کے پورے ایسے، تو نظام تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ نظام معیشت اور اس کے ساتھ ساتھ نظام تہذیب، یہ پورے جو ہے نا وہ اسی کی طرف جا رہے ہیں. موجودہ زمانے میں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ پوری دنیا کا جو انفارمیشن ڈیٹا ہے، ہر بندے کی پوری پوری چیز انفارمیشن کے طور پر محفوظ ہو، تاکہ پورے بندوں کو، انسانوں کے زمین پہ ہر جگہ سے نگرانی کی جا سکے. کیونکہ اس کا نیو ورلڈ جو سسٹم ہے نا، نیو ورلڈ جو ابھی آرڈر کا جو سسٹم اس وقت چلایا جا رہا ہے موویوں میں، اس میں اس میں بولا بھی جا رہا، بتایا بھی جا رہا، وہ اصل میں اسی کی ایک قسم کی وہ ہے، ریہرسل ہے، اور اس کے مطابق لوگوں کا ذہن بنانے والی بات ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پورے لوگ کنٹرول میں رہیں، پوری دوائیں کنٹرول میں ہوں، کہ جس کو چاہے جو چاہے دوا دے سکیں، دوا کے نام سے زہر پلا سکیں، دوا کے نام سے جراثیم دیے جا سکیں، دوا کے نام پہ جو ان کو چاہیے ان کو وہ کریں گے، چاہے لوگوں کو اس میں نامرد بنانا پڑے، چاہے لوگوں کو اس میں بیماریوں کے جراثیم انجیکٹ کرنا پڑے، وہ پورا کا پورا اس پر کنٹرول ہو جائے گا. کوئی دوا آدمی دوسری کھا نہیں سکے گا، کوئی دوسری دوا کھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، پابندیاں لگ جائیں گی کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں، یہی کھانا پڑے گا، کھانا وہی پڑے گا جو وہ دیں گے، اور وہ دیں گے وہی جو وہ چاہیں گے. تو پوری دنیا کے اندر غذاؤں کے اوپر کنٹرول آئے گا، پوری دنیا کے اندر دواؤں پہ کنٹرول آئے گا، پوری دنیا کے وسائل پر کنٹرول آئے گا، پوری دنیا کی قدرت طاقت جو ہے نا اس کے اوپر کنٹرول آ جائے گا. ایسے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے دو حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک منافقین کے خیمے میں پہنچ جائیں گے اور ایک مومنین کے خیمے میں پہنچ جائیں گے. ایک وہ ہوں گے جو بولتے رہیں گے اپنے کو مسلمان، لیکن ہوں گے وہ کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ، اور ایک وہ ہوں گے جو ہر قسم کی مصیبت جھیلنے کو تیار ہوں گے اور ایمان والوں کے خیمے میں رہیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے پوری دنیا کا، یہ جو ہے نا بالکل اس ماحول کو لے کر چل رہا ہے، وہ ایک گویا فضا بن چکی ہے، میدان اس کے لیے تیار ہو چکا ہے. اور اس سے پہلے جن لڑائیوں اور جھگڑوں اور فتنوں کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ دجال سے آنے سے پہلے امام مہدی آئیں گے، کیونکہ اس سے تھوڑا سا پہلے امام مہدی آنے والے ہیں، اور اس وقت جو ہے نا وہ کافی جنگیں مسلمانوں کی ہو رہی ہوں گی، اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ مسلمانوں کی جنگیں ان کی کن لوگوں کے ساتھ میں ہو رہی ہوں گی، حتیٰ کہ آپ نے یہ تک بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے اعلان کرنے والا کندہ کا ایک اعرج، ایک لنگڑا آدمی اعلان کرے گا، یہ بھی آپ نے بتایا ہے. کندہ کا ترجمہ کینیڈا سے کیا ہے اس زمانے کے علماء نے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت مشرق وسطی میں جو جنگ چل رہی ہے اس کا اعلان کرنے کے لیے ان کا جو جنرل تھا اسی نے اعلان کیا تھا جنگ کا، اور وہ لنگڑا ہے، خدا کی شان ہے. عراق کے اوپر جو حالات پیش آئے پوری پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس کی، اور یہ بھی فرمایا کہ 2 سال جنگ کے اوپر گزریں گے تو وہاں سے ایک اعلان ہوگا. آپ کو عراق کی تاریخ معلوم ہے تو آپ پوری تفصیل وہاں سن سکتے ہیں کہ اس موقع پر کیا ہوا تھا، حدیث میں جیسا ہے ویسے ہی ہے. تو وہاں جو صورتحال مشرق وسطی کی اس وقت چل رہی ہے نا وہ بھی حالات بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں، علماء اس کو منطبق کر کے بتا رہے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں کتنا صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ ہر زمانے میں جو حالات آتے ہیں لوگ حدیثوں کو اپنے اس کے اوپر منطبق کر کے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات مسٹیک بھی اس میں ہو جاتی ہے، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ صحیح بات کیا ہے. لیکن بہت حد تک اتنی بات واضح ہو چکی ہے پوری دنیا کے اندر کہ دنیا کے اندر اس وقت اسلام اور کفر یہ دونوں جو برسر پیکار ہیں، اور دونوں اپنے اپنے طور پر کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی پورے کے پورے غیر مسلم ہوں اور پورے کے پورے غیر مسلم نظام حکومت کے اندر آ جائیں، پورے کے پوروں کے اوپر کنٹرول ہمارا ہو جائے، جس کو چاہیں ہم نوازیں، جس کے ساتھ ہم چاہیں بائیکاٹ کریں. ایک سسٹم چلنے والا ہے پورا، ابھی پورا نہیں چلا، ابھی تو بہت سہولتیں ہیں ابھی بھی، لیکن یہ کہ سفر اسی طرف جا رہا ہے دھیرے دھیرے. اور بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دجال اپنی پوری قوت کو سمیٹ کر اپنی کوششوں میں خفیہ طریقے پر لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نکالنے کا جو ٹائم ہے وہ بعد میں کرے گا، اور اصل اس کے ظاہر ہونے کی جو جگہ ہے پہلی مرتبہ جہاں سے ظاہر ہوگا وہ اصفہان ہوگا، حدیث میں ہے، اور اصفہان ایران کے اندر ہے. اصفہان جس بستی کا نام، اصفہان میں یہودیہ بستی ایک بستی ہے، اس بستی کا نام، اس کے اندر یہ بستی پائی جا رہی ہے، سب سے پہلے وہاں سے وہ ظاہر ہوگا. اچھا، اس کا اصلی نام کیا ہوگا یہ نہیں ہے، دجال جو ہے نا اس کا لقب ہے، مسیح جو ہے نا اس کا لقب ہے، کیونکہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، مسیح کے معنی ہے مٹا ہوا ہو، تو اس کی وجہ سے ایک آنکھ اس کی مٹی ہوئی ہوگی، اس وجہ سے اس کا لقب مسیح پڑا ہوا ہے. تو وہ اصل جو ہے نا اس کا نام کیا ہے وہ نہیں بتایا گیا ہے. اور شروع میں جو ہے نا وہ ایک عام خیرخواہ کی حیثیت سے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کی حیثیت سے سامنے آنے والا ہے. بعد میں دھیرے 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 پھر وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے. تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے جس کے لیے ایک مسلمان کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور اس میں مسلمان کو ایک تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر ایسی چیز سے احتیاط کرنی ہوگی جو اس کو فتنے میں ڈالنے والی ہو، اور دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں جو ہیں وہ پابندی سے پڑھتا رہے آدمی ہر جمعہ کو. بعض روایتوں میں سورہ کہف کی آخری آیتوں کا بھی ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں صرف سورہ کہف کا ذکر ہے کہ سورہ کہف جمعہ میں جو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز کے بعد جس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے خصوصیت سے، اس میں دجال کے فتنے سے پناہ ہے. جب تم تعوذ کیا کرو تو فتنہ محیا اور ممات سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور دجال کے فتنے سے ضرور پناہ مانگا کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. چودھری امان اللہ ابھی ہسپتال میں ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. اور عبد الرشید خان صاحب ہسپتال میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. اور جنید خان بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. اللہ پاک صحت دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے کریم آقا، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہماری مغفرت فرمائیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے، ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرمائیے، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائیے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرمائیے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرمائیے. اے اللہ امت مسلمہ کی فتنوں سے نجات و رحمت فرما دیجیے. ہم سب کی اے اللہ تمام فتنوں سے حفاظت فرمائیے، بالخصوص اس زمانے میں فتنے جن جن راستوں سے گھیر رہے ہیں. اے اللہ آپ ہی ہماری ایمان کی اور جان کی حفاظت فرمائیے، ہماری اولادوں کی ایمان کی اور جان کی حفاظت فرمائیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے خوف و امن سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی بے عزتی کو عزت سے مبدل فرما دیجیے. یا اللہ برادران ملک کو ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے ان سے زمین کو پاک صاف فرما دیجیے. اے اللہ مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانی پائی جاتی ہے اس کو دور فرما دیجیے. مسلمانوں کے بارے میں جو نفرت پائی جاتی ہے اللہ اس کو محبت سے بدل دیجیے. اے کریم آقا ہم سب کو دجال کے فتنے سے پوری طرح محفوظ فرمائیے، دور دور تک اس کے جو اثرات ہیں ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اس سے آنے سے پہلے پیشگی طور پر جتنے فتنے جنم لے رہے ہیں ان میں ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں کو فہم عطا فرمائیے، بصیرت عطا فرمائیے. اے اللہ نور بصیرت نصیب فرما دیجیے، قرآن اور حدیث کے نور نصیب فرما دیجیے، قرآن اور حدیث کی فہم عطا فرما دیجیے. یا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے، بالخصوص جن بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ ہم ان کے حق میں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے، اور ہم میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرما دیجیے، ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ ابتلاءات اور آزمائشوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، برکت والی حلال روزی اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائیے، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت نصیب فرما دیجیے، ترقی عطا فرمائیے. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دیجیے، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے، حاجت مندوں کی حاجتوں کا تکفل فرمائیے. اے اللہ جائز خواہشات کو بھی اپنے فضل کرم سے پورا فرما دیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ جو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے وہ خیر ہم آپ سے مانگتے ہیں نصیب فرمائیے، اور جن جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہم بھی آپ سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری بھرپور حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.